اور تمام صحابہ کرام بنو قریظہ کے قلعوں کے سامنے پہنچ گئے اور انہوں نے کھلم کھلا گرجدار آواز میں یہ کہہ دیا ان کو کہ ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ لڑ کے رہیں گے، تم لوگ کو مزہ چکھا کے چھوڑیں گے، کیونکہ کم بات نہ تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی اور جس خوف اور جس تکلیف سے انہوں نے مسلمانوں کو گزارا تھا۔ بنو قریظہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے معاملے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو امید تھی کہ چونکہ ان کے قبیلے کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا پہلے اسلام سے قبل، تو ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھا حال نکالیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے کو شاید بدلوا دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان یہودیوں سے پوچھا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تم لوگوں کو قبول؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم کا سردار آ رہا ہے، اٹھو اور اس کا استقبال کرو۔ یہ مفہوم ہے حدیث کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر لگنے سے زخمی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، بنو قریظہ کا معاملہ ہونے تک مجھ کو زندگی دینا، یعنی میں ان کا انجام دیکھ لوں، کیونکہ ان کو بہت تکلیف تھی۔ بنو قریظہ کا جو کردار جنگ خندق کے دوران سامنے آیا تھا، اور وہ چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھوں، پھر خواہ مجھے موت آ جائے۔ اور جب وہ غزوہ احزاب کی طرف جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ساتھ تم نے بہت دیر کر دی، جلدی جاؤ۔ اور جب وہ لپک کے بڑھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ کو کہا کہ حضرت سعد نے بہت چھوٹی زرہ پہنی ہوئی ہے، اور یہ واقعی درست بات تھی، اور ان کی چھوٹی زرہ کی وجہ سے ان کو تیر آ کے ایسی جگہ لگا تھا کہ بعد میں اسی زخم سے پھر وہ فوت بھی ہوئے تھے۔ لیکن اس زخمی حالت کے باوجود یہ گفت و شنید جاری رہی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے مسجد نبوی میں اترے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا جو فیصلہ ہوگا کیا یہاں موجود لوگوں پہ لاگو ہوگا، یعنی جو بات کہوں گا سب لوگ مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا اور جو یہاں باقی مسلمان ہیں وہ مانیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور کہا وہ بھی جو یہاں پر ہیں؟ اور چہرہ دوسری طرف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ کیا آپ میری بات بھی مانیں گے کہ نہیں، بہت ادب سے چہرہ دوسری طرف کر کے کہا کہ جو یہاں پہ ہیں ان پہ بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ فرمایا ہاں، یعنی میں بھی تمہارا فیصلہ قبول کروں گا۔ تب انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کی عورتوں اور بچوں کو تو قیدی کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تم نے وہی فیصلہ کیا جو عرش پہ ان کے بارے میں ہو چکا تھا، یعنی آپ کا فیصلہ عین اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ انتہائی انصاف پسند تھے، اور موت و حیات کی اس کشمکش میں بھی انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو کہ ایک انتہائی عادل انسان کرتا ہے۔ بنو قریظہ کو ان کے فیصلے کے مطابق مردوں کو قید کر لیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں مردوں کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا حیی بن اختب بھی موجود تھا، بنو نذیر کا وہ سردار جس کے بھڑکانے پر بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اب وہ بھی قیدی بنا کے لایا گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنا جوڑا ہر طرف سے ایک ایک انگلی کے برابر پھاڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا تاکہ اگر میں مارا جاؤں تو کم از کم میرا جوڑا مسلمانوں کے استعمال کے قابل نہ رہے۔ اس سے اسلام دشمنی کے انتہا کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ میری ذات یا میرے بال سے اتنا سا بھی فائدہ مسلمانوں کو پہنچ جائے۔ اب ان سب کو قید کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے ایک خاتون تھیں جس کے گھر میں بہت سے قیدیوں کو اریسٹ کیا گیا، اور اس زمانے میں چونکہ پراپر جیل نہیں تھے اس لیے لوگوں کے گھروں کو اکثر جیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک بڑی سی خندق کھودی گئی اور ان قیدیوں کی ٹولیاں بنا بنا کے ان کو لے جایا گیا، اور وہاں خندق میں بٹھا کے تلوار سے ان کے سر اڑا دیے گئے۔ ایسے میں ایک یہودی نے کہا نہ جانے ہمارا کیا انجام ہوگا، تو دوسرے نے کہا تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ کہ پکارنے والا پکار رہا ہے اور جانے والے پلٹ کے نہیں آ رہے, یعنی باری باری سب کی باری آ رہی ہے قتل کی, تمہیں پتہ نہیں چلا اب تک. جب حیی بن اختب کو لایا گیا اور اس کا سر اڑانے سے پہلے اس کو بات کا موقع دیا گیا تو کہنے لگا کہ میں نے جو آپ کی عداوت کی ہے میں اس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا, یعنی مجھے کوئی شرمندگی نہیں جو میں کر چکا, لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. اوپنلی مان رہا تھا کہ میں نے اللہ کے خلاف جنگ کی تھی آپ کو جھٹلا کے. کتنی بد نصیبی ہے, حق پتہ ہو اور پھر انسان اس کی عداوت میں جم جائے. اس کے بعد اس کو بٹھایا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی قسمت میں لکھ دیا ہے. یعنی بنی اسرائیل کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ اسی طرح دنیا میں عذاب آتا ہے. ان میں ایک خاتون کو بھی قتل کیا گیا جو یہودیوں کی عورت تھی, کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو مارا تھا چکی پھینک کے. کچھ یہودیوں کے لڑکے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا, اور ان میں سے کچھ بچوں کو مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا تھا, اور بعد میں یہ بچے صحابی ہونے کا شرف پا سکے. اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ نفرت نہیں کرنی نان مسلموں سے. اور اگر آپ یہ پڑھیں کہ اسلام کیسے پھیلا تو چائنا میں اسلام پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو مغربی مورخین بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ امیر مسلمان جو چائنا میں تھے بہت غریب چائنیز لوگوں کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے ماں باپ کو پیسے دے کے, اور پھر ان بچوں کو وہ مسلمان بناتے تھے, اور وہی مسلمان بڑے ہو کے بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور آہستہ آہستہ چائنا میں اسلام پھیل گیا. تو مسلمانوں نے بہت گہرائی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سٹڈی کیا اور اس کو اپنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت جلد اور بہت دور دور تک پھیل گیا. مختلف طریقہ کار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے وہ سب اپنانے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار آج کل عیسائیوں نے اپنائے ہوئے ہیں. بوسنیا میں بہت سے مسلمان بچوں کو مغرب میں کرسچنز نے اڈاپٹ کر لیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو مسلمان بچے بنائیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ ان کو اپنے دین پہ رکھیں گے, تو ایک پوری نسل اپنا دین چینج کر لیتی ہے. یہ تو تھا بنو قریظہ کا انجام. اس کے بعد ان کا بہت سا مال و دولت بھی مسلمانوں کو ملا, اور 25 روز تک یہ محاصرہ قائم رہا تھا. بالآخر مسلمان کامیاب ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب اپنے خیمے میں گئے, ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کر دیا گیا تھا کیونکہ بہت زخمی تھے, تو پھر ان کا زخم پھوٹ پڑا اور خون اتنا بہنے لگا کہ ایک قبیلے کے خیمے تک پہنچا تو انہوں نے کہا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے, جا کے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ پڑا تھا. اور بالآخر ان کی دعا پوری ہوئی کہ اے اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے. بنو قریظہ انجام کو پہنچے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے. جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو غیر معمولی طور پر مسلمانوں نے اس کو ہلکا پایا. تب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں, کیونکہ اس کا جنازہ ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے, فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا. اتنے عظیم انسان اور اتنے عظیم صحابی تھے. اس کے بعد ایک اور یہودی کا قتل جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا, وہ تھا سلام بن ابی الحقیق, جس کی کنیت ابو رافع تھی. یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے ان مجرمین میں سے تھا جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بڑھ چڑھ کے ورغلاتے تھے, اور مال اور رسد سے ان کی مدد بھی اس نے کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے, ایسے میں مسلمانوں کا جی چاہا کہ ہم اس شخص کو بھی قتل کر دیں, تاکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بد عہدی کی ہے, جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اسلام کے خلاف, ان سب کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور تاکید یہ بھی فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا. کتنے جینٹل اور کائنڈ ہارٹیڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین کی عورتیں ہیں, مشرکین کے بچے ہیں, کہا کہ نہیں بس صرف وہی ہے اس لائق کے مارا جائے جس نے کہ غلط حرکت کی, اور ان کو بہت ہدایات دے کے خیبر کی طرف روانہ کر دیا. ابو رافع کا قلعہ خیبر میں ہی واقع تھا. ایسے میں یہ چند صحابی جب پہنچے یہ قبیلہ خزرج کے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، ہم خیبر کے قریب تھے، اتنے میں جو قلعے کا پہرے دار تھا اس نے آواز لگائی کہ جس نے اندر آنا ہے آج میں اب دروازے بند کرنے لگا ہوں، کیونکہ خیبر آپ دیکھیں نا قلعہ نما ایک شہر تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنی زبردست پلاننگ سے بنا ہوا تھا کہ ابھی بھی اس کے کھنڈرات جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ 1400 سال پہلے انہوں نے کس طرح ایک انتہائی مسٹیریس اور اندر اندر سے مختلف اس کے راستے اور بہت ہی محفوظ قسم کا ایک قلعہ ہے جو بنایا ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے ایک جرمن نے یہودیوں کے ان قلعوں کو اسٹڈی کر کے 1914 میں ایسے قلعے تعمیر کیے اور اس کو بہت انعام دیا گیا تھا کہ دفاعی لحاظ سے یہ بہت ہی ایک اچھی کنسٹرکشن تھی جو یہودیوں نے کی ہوئی تھی، اور وہی جرمن نے اپنائی تو اس کو انعام ملا. اب اس قلعے کو بظاہر تو کوئی فتح بھی نہیں کر سکتا تھا اور اندر تو کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، تو بہت تدبیر سے ہی اندر انٹر ہو سکتے تھے مسلمان. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پہ کپڑا ڈال دیا اور منہ دیوار کی طرف کر دیا اور ایسے بیٹھا گویا اپنی حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے اس پہرے دار کو کوئی شک نہ ہوا. اور اس نے کہا کہ آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ، میں بند کرنے لگا ہوں دروازہ. جلدی سے اسی طرح کپڑا ڈالے میں اندر داخل ہو گیا. اندر گیا تو اس نے دروازہ لاک کر دیا اور خود پہرے دار چلا گیا. کہتے ہیں جب ذرا اندھیرا ہوا میں نے دروازہ کھولا اور اندر ابو رافع کے گھر کی طرف چلا گیا. وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس تھا. اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے. کہتے ہیں میں سیڑھیاں ٹٹولتا ہوا اوپر چڑھ گیا، چاندنی رات تھی لیکن گھر کے اندر اندھیرا تھا. آخر اب میں نے سوچا کہ ابو رافع کو کیسے ڈھونڈوں، ہاتھ میں تلوار تو تھی، تو میں نے زور سے آواز لگائی ابو رافع. تو اس نے کہا کون ہے؟ بس کہتے ہیں یہی تو میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرف ہے. کہتے ہیں اس آواز کی ڈائریکشن میں میں بڑھا اور میں نے اس پہ حملہ کر دیا اور بالآخر اس کو مار کے چھوڑا اور پھر تیزی سے اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا. چاندنی رات تھی اور میں نے جب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو آخری سیڑھی میں نے غلطی سے دیکھی نہ، جس کی وجہ سے میں نیچے جا گرا اور پنڈلی پہ میرے موچ جیسی آ گئی. اب باقی مسلمان بھی جو چھپے ہوئے تھے یہ سب مل کے اس قلعے میں، ایک نہر تھی جو قلعے کی دیوار کے آر پار جایا کرتی تھی، یہ لوگ نہر کے اندر چھپ گئے. اور ابو رافع کی چیخ اور شور کی وجہ سے سارے قلعے والے اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا، لیکن کچھ نہ پتا چلا کیونکہ یہ لوگ تو چھپے ہوئے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے تہیا کیا ہوا تھا کہ جب تک ہم اس کی موت کی خبر نہیں سن لیتے، ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ مر گیا ہے، ہم نہیں جائیں گے. حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ابو رافع تاجر قتل ہو گیا، تب ہم یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جب پاؤں پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگا گویا مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ سب واقعات اب 5 ہجری میں پیش آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک خوشی دے رہا تھا. جنگ خندق میں بغیر لڑے جب مسلمانوں نے پوری طرح سے اس محاصرے کا مقابلہ کیا تو وہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ تھا جو مسلمانوں کے فیور میں گیا. ایک تو مسلمانوں کا اپنا موریل ہائی ہو گیا اور دوسرا ارد گرد والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ بڑی بڑی قوت سے نہیں گھبراتے. پھر غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کی فتح اور سارے بنو قریظہ کا مارے جانا، اس سے بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھی. اب ابو رافع کا قتل اور اس کے بعد ایک اور خوشی مسلمانوں کو نصیب ہوئی. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف، جہاں بہت زیادہ وہ تنگ کر رہے تھے قبائل مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک سریا بھیجا. وہ بڑھے اور انہوں نے چھاپے مارے تو دشمن سارے بھاگ نکلے. کچھ بکریاں تھیں جو وہ چھوڑ گئے، مسلمانوں نے ان کو ہانکا اور واپس لے آئے. واپسی میں انہوں نے ایک مشتبہ شخص کو دیکھا اور ان کا شک درست تھا. یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار تمامہ بن اسال تھا اور یہ بھیس بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ کذاب کے کہنے پر قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ رہا تھا. مسلمانوں نے اس کو گرفتار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کیوں باندھا، کیونکہ نارملی تو قیدیوں کو ادھر ادھر گھروں میں قید کیا جاتا تھا. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بھی قید کیا تھا، جس نے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفلت میں پایا تو بھاگ بھی نکلا تھا، پھر بعد میں پکڑا گیا. لیکن اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس لیے باندھا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دیکھے، یہ قرآن سنے، اور شاید کہ اس کے دل پہ اثر ہو جائے. اور جہاں قبائلی نظام ہوتا ہے، وہاں ایک سردار اگر ایک بات پہ قائل ہو جاتا ہے تو پورا قبیلہ آٹومیٹیکلی اسی دین اور اسی بات پہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سردار جس راستے پہ چل پڑے. یعنی بالکل بھیڑ بکریوں والی ذہنیت تھی اس زمانے میں عربوں کی. ابھی بھی جہاں قبائلی نظام ہے ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے اس ماڈرن زمانے میں بھی. پاکستان میں بھی ابھی کہیں کہیں قبائلی نظام ہے، جیسے بلوچستان یا صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں، تو وہاں ایگزیکٹلی ابھی یہی سائیکالوجی ہے کہ جو سردار کہتا ہے وہ حرف آخر ہے. جس کو سردار ووٹ دے دے پیچھے سارا قبیلہ آٹومیٹیکلی اس کو ووٹ دے گا. تو یہی حال تھا، اور یہ نجد کے علاقے یمامہ کا سردار تھا. اس لیے ایک سردار کے دل جیتنے کا مطلب تھا کہ پورا قبیلہ اسلام کے فیور میں ہو سکتا ہے. حالانکہ اس شخص کا بہت بڑا جرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو چھوڑتا، جبکہ واضح بھی ہو جاتی یہ بات کہ یہ قتل کرنے آیا ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 70 کے قریب حملے کیے گئے یا حملوں کی پلاننگ کی گئی. تو کئی افراد ایسے تھے جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے. غزوہ بدر کے بعد بھی ایک شخص آیا تھا مکہ سے، اس کا بیٹا قید میں تھا مسلمانوں کی، عمیر اس کا نام تھا. تو امیہ بن خلف نے اس کو کہا تھا حطیم میں بیٹھ کے کہ تم جاؤ اور بے شک ان کو قتل کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا قرض اور تمہارے سارے اہل و عیال کا ذمہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. اس نے کہا اگر کر لو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زندہ نہ چھوڑوں، اور میرے پاس بہانہ بھی ہے وہاں جانے کا، کیونکہ میرا بیٹا اس وقت مسلمانوں کی قید میں ہے، وہب بن عمیر. اور جب وہ تلوار لے آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کسی خراب ارادے سے آیا ہے، اور بڑھ کے اس کو لپک کے پکڑا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو. اور اس حال میں اسے لائے تھے کہ گردن سے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ اس کی تلوار کو بھی پکڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر اس کو چھوڑ دو. تو پھر آپ نے اسے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے قیدیوں کے معاملے میں بات کرنے آیا ہوں. تو آپ نے پوچھا تھا یہ تلوار پھر کیوں ہے؟ تو کہنے لگا تھا اس تلوار کا اللہ برا کرے، یہ آگے ہمارے کون سے کام آئی ہیں، یعنی ایسے ہی لے آیا ہوں، تلوار کی تو کوئی حقیقت نہیں آپ لوگوں کے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، تم تو حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات تمہاری اس سے ہوئی تھی، اور تم تو مجھے قتل کرنے آیا ہو. تب اس نے کہا تھا کہ میں واقعی مان گیا آپ کو غیب کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ صرف ہم دو تھے اور تیسرا خدا تھا اور کوئی نہیں تھا جب ہماری یہ بات ہوئی تھی. اور پھر وہ ایمان لے آیا تھا، اور پھر اس نے مکہ جا کے بہت تبلیغ کی تھی. ایگزیکٹلی یہی کیس حضرت امامہ بن اسال کا ہے. آئے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اب مسجد نبی میں ستون کے ساتھ باندھے گئے، اور بہت اچھا کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دو، اور کہا جاتا ہے 7 آدمیوں کے برابر کھایا پیا کرتے تھے، سردار بھی تھے. صحابہ کرام کو دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے اپنے گھروں میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، اور یہ ایک قیدی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن پوری خاطر مدارت ہو رہی ہے. اور وہ دن رات مسلمانوں کی اجتماعیت، عبادات اور وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دل سے بالکل نہیں مان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے اس کو، اور وہ کہتے تھے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک بڑے معزز آدمی کا قتل ہوگا، اور اگر آپ فدیہ لے کے رہا کر دیں تو بہت سا مال و دولت دوں گا، اور اگر احسان کا معاملہ کریں تو آپ ایک بہت کریم شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، مان کے نہیں دے رہا تھا وہ شخص کسی طرح بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آپ فرماتے تھے کہ کیا ارادہ ہے اسلام قبول کر لو، تو کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، یعنی معزز آدمی کو کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، یعنی میں سردار ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں مال دے کے آزاد ہونا. حال کیا ہے؟ معاشی حال آپ سب دیکھ چکے ہیں جنگ خندق میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری دیکھیے اور حکمت دیکھیے، کوئی مال نہیں قبول کرتے. حالانکہ بڑا آسان تھا ایک سردار کو رہا کر کے مال لے لیتے ہیں، اور بہت سے پرابلمز، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل بہت سے حل ہو سکتے تھے، دفاع اور مضبوط ہو سکتا تھا، لیکن آپ کچھ نہیں لیتے، مسلسل دعوت دین دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آخر کار ایک دن اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ جاؤ بغیر کچھ لیے. اور وہ تھوڑی دور جاتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست بنایا کہ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے پسند نہیں، آپ حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اسی دوران، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اس دوران مکہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، فاقے تھے، ہر طرف گرد و غبار تھا، بارشیں نہیں تھیں، قحط سالی تھی. ایسے میں انہوں نے قسم کھائی کہ میں اہل مکہ کو ایک دانہ نہیں بھیجوں گا غلے سے، کیونکہ اس وقت صرف ان کے علاقے میں ہی قدرتی طور پہ غلہ تھا، باقی علاقوں میں خشک سالی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی اہل مکہ کو کہ ایسے قحط کے موسم میں جہاں سے غلہ آ رہا ہے وہاں سے وہ بھی روک دیا جائے. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ تو بڑے دوسروں کو شفقت اور مہربانی کرنے کو کہتے ہیں، اور آپ خود بھی مہربان ہیں، اور آپ کے اپنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں مکہ میں، تو آپ ان کو کہیے کہ ہمارا غلہ جاری کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پھر انہوں نے غلہ دوبارہ بھیجنا شروع کر دیا، اور یہ بات مسلمانوں کے فیور میں بہت گئی کہ اب جو چاہے مسلمان کر سکتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ اہل قریش جو چاہتے مسلمانوں کے ساتھ کرتے، آج وہ وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اب قریش منتیں کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ لوگ ہمارا غلہ بھیج دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ کہتے ہیں کہ غلہ بھیج لو، نہ صرف یہ کہ اس کو کہا کہ غلہ بھیجو، بلکہ مکہ کے فقراء اور غربا کے لیے 500 اشرفیاں خود بھی روانہ کرائیں مدینہ منورہ سے. اور وہ اشرفیاں جب پہنچی تو ابو سفیان غصے سے بھنا اٹھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نوجوانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں، کیونکہ تعلیف قلب کی تھی آپ نے، دل لوگوں کے خوش ہو گئے، ہماری تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدد کی، اور جہاں سے غلہ رکا ہوا تھا وہ بھی جاری کروا دیا. دل سے مشرکین مکہ سوائے چند سرداروں اور مخالفین کو چھوڑ کے اسلام کے لیے ان کے دل نرم ہو چکے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ کوئی ایک شہری مقامی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے نہ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گراؤنڈ پریپئر کر رہے تھے، راستہ ہموار کر رہے تھے، اچانک نہیں پہنچے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، اس کی پلاننگ بہت پیچھے سے آ رہی ہے. جیسے شروع میں بھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی تھی، آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے تو اس کے پیچھے بہت حکمت، دانشمندی اور دور از فوائد ہوتے تھے. اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان مشرکین کی مدد کی جا رہی ہے جنہوں نے آپ کی جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی مکی دور میں، اور مدینہ منورہ میں بھی کہاں چین سے بیٹھنے دیا. مکمل غزوات اور کانسٹنٹ سرائے ہیں، مستقل غزوات ہیں، لیکن پھر وہ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو انسانی ہمدردی کے تحت ان کی مدد کی جا رہی ہے. دشمنوں کو ون اوور کرنا تھا، آپ کا کام کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا رہے تھے، مشرکین کو مسلمان بنا کے بہترین انسان بنا رہے تھے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. کیا ہم مشرکین کے ساتھ کبھی ایسا حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ اب وہ بھی ایسے مشرکین جو ہمیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. اور پھر ہم کہتے ہیں آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ مسلمان اس لیے کمزور ہیں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. صرف چند ریچولز تک تو ہم سنتوں کو اپناتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکلی ہم اس طرح ان سب باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک مشرق آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے, مہمان رہا, آپ نے اس کی بہت خاطر کی, اس کو ایک پیالہ دودھ دیا وہ پورا پی گیا, آپ نے دوسرا کہا لاؤ, دوسرا دیا گیا وہ بھی پی گیا, فرمایا تیسرا دو, ایک کے بعد ایک 7 پیالے دودھ وہ پی گیا اور اس کے بعد سویا, اور جب صبح جانے لگا تو اذیت دینے کے لیے بستر میں گندگی بھی کر کے بھاگ گیا. رات سر سمے خاموشی سے وہ بستر بھی صاف کر کے اور کوئی تکلیف کا اظہار نہ کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر گیا. لیکن ایسی حرکتوں سے باقی لوگوں کے دل تو متاثر ہوتے تھے کہ یہ اتنے عظیم ہیں. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا تھا, میعاد سے پہلے ہی آگے اصرار کرنے کے لوٹا دیجئے, اور بڑی گستاخی سے بولنے لگا, بہت نازیبہ الفاظ استعمال کیے. ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہوں نے چاہا کہ یہودی کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں, اس کو برا بھلا بھی کہا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر تم کو چاہیے تھا کہ مجھے قرض کی ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس کو حسن معاملہ کرنے کے لیے کہتے. اب یہ لو اصل جو اس کا قرض ہے اس کے برابر سارا مال, اور اس کے علاوہ اتنے کلو کھجوریں اس کو زیادہ دو اس زیادتی کے عوض جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے زبانی, کہ اگر اپنی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو کمپنسیشن بھیج رہے ہیں, اور اگر دوسروں کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر بھی حسن معاملہ کیا جا رہا ہے. عظیم اخلاق ہے. ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند آج دنیا میں, ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اسی لیے تو بلند کیا کہ اس کے پیچھے آپ کا عظیم اخلاق ہے. ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے موٹے سرائے جاری تھے, ادھر ادھر کے قبائل کو اب سرنگوں کیا جا رہا ہے, اور ایسے میں ہی ایک سریہ بہت اہم اور انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے جس میں صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے, اور ساتھ یہ کہ عظمت کردار کی وجہ سے اللہ کی جو تائید آتی ہے اس کی مثال ہمیں اس سریہ میں ملتی ہے. یہ سریہ خبط کہلاتا ہے, خے بے توئے. یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ 6 ہجری کا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کا ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا, ساتھ کچھ تھیلی کھجور اور پانی دے دیا. یہ ساری فوج کا کھانا پینا اور راشن تھا. ہمیں کہا گیا کہ بحیرہ احمر کے قریب قریب ہم جائیں اور قریش کے قافلوں کا اور مختلف لوگوں کی حرکات و سکنات کی خبر نکال کے لائیں. کہتے ہیں کچھ دن تو وہ کھجوریں ہم کھاتے رہے, آخر کار وہ کھجوریں بہت کم پڑ گئیں, تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 کھجوریں ایک انسان کو سارے دن کے راشن کے طور پہ دیتے, اور کہتے ہیں ہم دیر تک اس گٹھلی کو منہ میں ادھر ادھر گھماتے رہتے اور چوستے رہتے تاکہ ہمیں ایک طرح سے سیٹسفیکشن ملے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں, کہ آخر وہ ہوا کہ وہ 2 کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. اور کہتے تھے جتنا ہمیں دیتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بالکل اتنا ہی کھاتے تھے. ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین الامت کا لقب دیا تھا. اب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو کہتے ہیں نوبت یہ آئی کہ ہم نے پتے کھانا شروع کر دیے, اور پتے کھاتے کھاتے ہماری آنتوں پہ زخم پڑ گئے, اس لیے اس سریا کا نام خبط پڑا, کیونکہ یہ جھاڑے جانے والے پتوں کو کہا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے پتے کھائے تھے اس میں بہت دن. پھر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ صبر استقامت اور ہمت پسند آئی اور غیب سے ان کی مدد ہوئی. اچانک کہتے ہیں ایک دن ساحل پہ ہم نے دیکھا تو بہت بڑی ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی جس کو سمندر کی لہروں نے پھینک دیا ساحل پہ, اور اس مچھلی کا نام انہوں نے امبر ڈال دیا. کہتے ہیں ہم 17 یا 18 دن 300 لوگ مسلسل اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے اور وہ گوشت ختم نہ ہوا. آخر ہم نے اس کا بہت سا گوشت کاٹ کے سکھا لیا, ساتھ لے لیا مدینہ منورہ کی جانب, اور ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ مچھلی کتنی بڑی ہے ہم نے اس کی صرف ایک پسلی کھڑی کی, پسلی کی ہڈی کھڑی کی, اور اس کے نیچے سے سب سے اونچا جو اونٹ تھا اس پہ سب سے لمبے انسان کو بٹھایا تو وہ اس کی پسلی کے نیچے سے آرام سے گزر گیا. تو کوئی ویل ٹائپ کی کوئی مچھلی تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گوشت لے کے مدینہ منورہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سارا واقعہ سنایا, آپ نے فرمایا ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا, اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. کتنی بے تکلفی ہے نا, اور کہا جا رہا اگر ہے تو ہمیں بھی دے دو. اور صحابہ کرام نے خوشی خوشی وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اسی اثنا میں ایک اور غزوہ پیش آیا جو غزوہ بنو مستلق کہلایا جاتا ہے, اس کو غزوہ مریسیغ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیان کے سارے واقعات ہیں. کہیں کہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا تاریخوں میں اختلاف ملے گا. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ بنو المستلق کا سردار حارث آپ سے جنگ کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے ساتھ کچھ دیگر عربوں کو ملا کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک صحابی کو روانہ کیا. انہوں نے آ کے بتایا کہ واقعی تمام جو خبریں آ رہی ہیں یہ درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر کی صحت کا یقین ہو گیا تو پھر آپ نے تیزی کے ساتھ ایک لشکر اپنے ہمراہ لیا اور آپ قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بجائے اس کے دشمن ہمیں پا لیں اور گھبرا دیں, ہم ان کو اچانک جا کے بوکھلا دیں. اور یہی وجہ بہت سے غزوات میں اچانک مسلمانوں کے پہنچ جانے کی وجہ سے دشمن گھبرا اٹھتے تھے اور مقابلہ کیے بغیر بھاگ جاتے تھے. یہاں بھی بالکل وہی صورتحال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کو حارث کا ایک جاسوس نما انسان ملا, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جب حارث کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں لشکر سمیت اور یہ کہ اس کا جاسوس بھی قتل کیا گیا تو وہ گھبرا اٹھا اور وہ فوراً ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا. ایسے میں جب تک مسلمان وہاں پہنچے تو کوئی خاص مقابلے کی ضرورت نہ پڑی, اور جو چند لوگوں نے مدافعت کی بھی تو وہ کچھ تو مارے گئے مشرکین اور کچھ قید کر لیے گئے. ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر لیا گیا اور بہت سا مال اور مویشی بھی ہاتھ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو اور مال مویشیوں کو لیے جب واپس مدینہ منورہ لوٹے تو اب حارث کو یہ خواہش ہوئی کہ اپنے قیدیوں کو جا کے چھڑائے. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواتین کو مسلمانوں میں دستور کے مطابق بانٹا تو حارث کی ایک بیٹی تھی جویریہ, جس سردار کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور گفتگو میں بھی بہت سلجھی ہوئی اور شائستہ تھی, بہت دیکھنے میں حسین اور گفتگو میں شیرین. کہتی ہیں انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ سردار کی بیٹی ہو کے ایک عام مسلمان کے پاس رہیں, لہذا انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ مجھے موقع دو اور اگر تم کچھ رقم چاہتے ہو تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں, تو مجھے آزاد کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم مجھے اتنی اتنی دے دو رقم تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہتے ہیں بہت مدلل گفتگو کی اور کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں نہیں اس طرح رہ سکتی, میں نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے کہ اتنا اتنا مال لے کے مجھے چھوڑ دو. انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں قید میں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں, اس لیے اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں یہ رقم ادا کر دوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو میں یہ رقم دے کے آپ کو آزاد کروا سکتا ہوں اور چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کر لیں. اور وہ فرماتی تھی کہ میں چند ہی دن پہلے خواب دیکھ چکی تھی کہ ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی کہ عرب کے سردار اور پیغمبر ان سے شادی کر لیں, لہذا یہ نکاح بھی اسی غزوہ کے بعد پیش آیا. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ایک خاتون بنی اور ہماری ام المومنین ہیں. ادھر حارث نے چاہا کہ آ کے اپنے قیدیوں کو چھڑائے تو کچھ اونٹ اور دیگر سامان لے کے چلا. 2 اونٹ اس کے بہت ہی قیمتی اور اچھے تھے. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس نے 2 اونٹوں کو ایک پہاڑ میں چھپا دیا کہ یہ نہیں دوں گا اور باقی دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میری پیشکش ہے، آپ ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیں. آپ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دو اونٹ تم پہاڑ میں چھپا آئے ہو پہاڑ کے پیچھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں وہ مان گیا، کہنے لگا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ایسی بات تھی کہ سوائے اس کے اور کسی کو نہیں پتا تھا، تو ظاہری بات ہے اللہ نے ہی خبر دی. ادھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو تمام قیدی ہیں، جو کئی سو قیدی تھے بنو مستلق کے، کہا کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، لہذا ان سب قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں خوش بخت نہ پایا، یعنی ان کی وجہ سے سارے قبیلے والے آزاد ہو گئے. اس طرح ایک بہت بڑا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے آپ کے فیور میں ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک پولیٹیکل گین بھی بہت زیادہ ہوا تھا مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کر کے. یہی غزوہ ہے جس کے دوران تین انتہائی اہم واقعات پیش آئے تھے. اسی غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات کے درمیان قرا نکالا کرتے تھے کہ کون ساتھ جائے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام قرا نکلا تھا، اور وہ بھی بہت زیب و زینت کا اہتمام کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا ہار ادھار مانگ لیا تھا. اور اسی سفر کے دوران جاتے ہوئے وہ ہار کھو گیا تھا. وہ فرماتی ہے میں نے ٹٹولا اچانک تو ہار موجود نہیں تھا، رات ختم ہونے والی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے تمام قافلے کو رکنے کا حکم دیا. سب لوگ اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میرے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے. فجر کا وقت قریب تھا، صحابہ کرام دور دور تک پھیل گئے کہ اب وضو کے لیے پانی چاہیے ہوگا، تلاش کر لیں، تو کہیں پانی دور دور تک نہ ملا. سارے قافلے والے پریشان تھے. ایسے میں میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور گھور کے مجھے دیکھتے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے. پھر کہتی ہیں وہ آتے اور انتہائی غصے سے مجھے گھورتے، اور آخر کار ان کا غصہ اتنا بڑھا کہ انگلی آ کے میری پسنی میں چبھونے لگے. اور مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن میں ہلتی نہیں تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے. اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ مسکرا رہے تھے کیونکہ آیات تیمم نازل ہوئی مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ ایک مزید اپنے رحم و کرم سے نوازا کہ اگر پانی نہیں ہے یا کوئی اور ایسے جو دیگر مسائل ہیں جن میں تیمم کی اجازت ہے، تو پھر پاک مٹی سے ہی تیمم کر لو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی سے کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت تو نہیں؟ یعنی آل ابو بکر کی وجہ سے ہم پہ بہت سی برکتیں نازل ہوئیں، اور ان میں سے ایک برکت تیمم کی رخصت بھی ہے. یہی ہار دوبارہ کھویا واپسی پہ، اور وہ مشہور واقعہ عفق ہے جو آپ سورہ نور میں پڑھ چکے ہوں گے یا غالباً پڑھیں گے. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں حاجت کے لیے گئی، رات کا ہی وقت تھا، تو جب پلٹی ٹٹولا تو دیکھا ہار نہیں تھا. اب پہلی مرتبہ جب ہار کھویا تھا تو فرماتی تھی جب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا اور میری اونٹنی اٹھی تو اونٹ کے نیچے ہی میرا ہار دبا ہوا تھا، تو وہ تو پہلے تو مل گیا، لیکن دوسری مرتبہ وہ ہار کھو گیا جب وہ حاجت کے لیے گئی. وہ تیزی سے پلٹی کہ میں ابھی آ جاؤں گی اپنا ہار ڈھونڈ کے، لیکن جب تک پلٹی تھی تو قافلہ جا چکا تھا. اور بہت دیر بعد پیچھے سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا تو تیزی سے اپنے اونٹ پہ بٹھایا. صبح ہو چکی تھی، جب تک وہ قافلے والوں سے ملے تو منافقین نے اس معاملے کو ایک پورا ایشو بنا دیا تھا، اور وہ فضول الزامات لگائے تھے کہ واقعہ عفق پیش آیا. اور کئی دن تک مدینہ منورہ میں ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں جو آیات نازل کی تھی، اس کے بعد وہ سارا معاملہ سیٹل ہوا تھا. اور اسی غزے کی واپسی پہ ایک اور اہم واقعہ پیش آیا تھا جس میں منافقین نے کھل کے اپنا رول ادا کیا اور اپنی منافقت کا کھلم کھلا اظہار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام پانی بھرنے گیا، اتنے میں انصار کی طرف سے بھی ایک شخص پانی بھرنے آیا. پانی بھرنے پر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. حضرت عمر کے غلام نے اس شخص کو کچھ دھکا وغیرہ دیا, اس نے اس کو دیا, اور دونوں میں جب بہت ایک ہاتھا پائی کی نوبت آئی تو وہ پکار اٹھا کہ اے گروہ انصار مدد کو آؤ, یعنی سارے آؤ اور میری مدد کرو کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اس نے جب شور مچایا تو ایسے میں حضرت عمر کے بھی مزدور یا غلام تھا, اس نے شور مچا کے مہاجرین کو بلا لیا. اب قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ تیزی سے آئے اور آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا لوگوں نے تو وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن عبداللہ بن ابئی نے اس معاملے کو بہت اچھالا اور آپس میں اپنے لوگوں کو ملا کے کہنے لگا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے ہی کتے کو کھلا پلا کے مضبوط کرو کہ کل کو وہ تمہیں پھاڑ کھائے, اور تم لوگوں نے اپنے مال دے دے کہ ان کو پالا ہے, یعنی مہاجرین کی طرف اشارہ تھا, اور آج دیکھو یہ تم ہی لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور پھر قسم کھا کے کہا کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی وہاں کا سب سے معزز انسان وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو نکال دے گا. نعوذ باللہ مراد یہ تھی کہ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دوں گا. ایسے کہ میں ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ابھی ینگ لڑکے تھے, ان کو یہ باتیں انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی, ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات سنا دی. ایسے میں جب عبداللہ بن ابئی کو پتا چلا تو وہ آ کے قسمیں کھانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے اور یہ غلط بیان ہے اور لڑکا غلط کہتا ہے. ایسے میں کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہاں ینگ ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. ایسے میں وہ صحابی کہتے ہیں میں اتنا رنجیدہ ہوا اور مجھے اتنا غم پہنچا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا غمگین نہیں تھا, کہ یعنی میں نے سب سے سچی بات بتائی اور میں ہی جھوٹا بنا دیا گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان باتوں کا مسلمانوں پہ بہت ایک اثر پڑ رہا ہے, آپ نے فوراً کوچ کا حکم دیا کہ اٹھو اور تیزی سے نکل پڑو, حالانکہ وہ وقت روانگی کا نہیں تھا, لیکن آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے اور ایک رفٹ کو اس وقت ہوا نہ دی جائے. لہذا قافلہ روانہ ہو گیا اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ عبداللہ بن ابئی کا سر اڑا دے, یعنی اس نے اتنی ذلیل بات کہی آپ کے بارے میں. لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں عمر, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتا ہے. وہی بات کہ کیوں عبداللہ بن ابئی کو نہیں کچھ کہا جا رہا تھا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہیں ہی لڑنے والے لوگ, دیکھو اپنوں کو بھی مار رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. اور اس کا بہت فائدہ ہوا اس صبر کا. جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بن ابئی کا اپنا ہی بیٹا جو کہ بہت صحیح مسلمان تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کا راستہ روک کے کہنے لگے کہ تمہیں میں مدینہ میں نہیں جانے دوں گا, میں خود اپنے ہاتھ سے مار دوں گا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے, تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون مدینہ کا سب سے ذلیل انسان ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر دیکھا, یعنی جو میری حکمت کی خاموشی کی صبر کی اس کا فائدہ دیکھ لو کہ آج اس کا اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا چاہتا ہے, اگر وہ کچھ کر بھی دیتا تو مسلمانوں پہ اب کوئی الزام نہ آتا. اور پھر یہی عبداللہ بن ابئی تھا کہ جب مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے تو آپ نے اپنا کرتا عطا کر دیا تھا کفن کے لیے, اور اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے مدینہ منورہ تو وہ کافی طویل القامت تھے, تو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا, تو عبداللہ بن ابئی نے اپنا کرتا عطا کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کا احسان اپنی زندگی میں باقی نہ چھوڑا تھا, بدلہ اتار دیا تھا. تو ایک وہ بدلے کی بھی بات تھی کہ اپنا کرتا آپ نے اس کے کفن کے لیے عطا کر دیا تھا. اب منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا, اب یہ پریٹینڈ اور نہیں کر سکتے تھے جو کردار انہوں نے بنو مستلق کی واپسی پہ ادا کیا تھا, اور اب ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا, یہ بھی 6 ہجری کی بات ہے. ایک قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ میں, لیکن ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راست نہ آئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے اپنے ایک چرواہے کے ہمراہ ان کو مدینہ منورہ کی چراگاہوں میں بھیج دیا, کہ آپ لوگ وہاں جائیں, اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پئیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. ان لوگوں نے کچھ دن باہر رہ کے خوب کھایا پیا, جب تندرست ہو گئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور سرکاری اونٹ لے کے وہاں سے بھاگ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا کی کہ اے اللہ ان پر راستہ تنگ کر دے. اور یہی ہوا, وہ بھاگ نہ سکے. بہت جلد جابر بن فہری رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ان کو قید کر لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. وہ مرتد بھی ہو چکے تھے,